بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، پروگرام صبح زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح 6:31 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق، ہم لوگ ٹائم پہ 6:30 پر، لیکن میوزک لمبی تھی، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں.
السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
بس ٹھیک ٹھاک.
سلام عرض کرتے ہیں اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں اور خوش آمدید، صبح خیر کہتا ہوں دعا کے ساتھ کہ آج کا دن بھی آپ کا خوشیوں اور خوشخبریوں سے انشاءاللہ بھرا رہے گا. اور مزیدار قسم کا پروگرام آپ کی خدمت میں آج بھی ہم لوگ لے کے آئے ہیں.
خرم، آج ہندوستان اور پاکستان اور بہت سارے دیگر ممالک میں آج عید غدیر ہے، تو اس مناسبت سے بھی ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے سحر عالمی نیٹورک کے اردو سروس اور خصوصاً پروگرام صبح زندگی کی جانب سے. اور ناظرین، آج ہم لوگ بہت مختلف موضوعات پہ بات کریں گے آپ سے، لیکن پہلے چلیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ساتھ میں دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم اہل بیت کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا.
جی ناظرین، ہم لوگوں کا جو پروگرام ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، موقع سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بتائیں گے کیا کیا تبدیلیاں ہیں. لیکن ان تبدیلیوں میں آپ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، کوئی خاص پروگرام آپ کے مد نظر ہوں انشاءاللہ ضرور ہم اس پر توجہ دیں گے. بہرحال ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کی رائے جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، ہم لوگوں کی بات سے زیادہ اثر کرتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھیں، اور یقیناً ہم لوگ آپ کے نمائندے ہیں یہاں پر، تو بہرحال اس میں ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں کہ بتا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں. اندر کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے.
زبردست، بالکل. اور ایک تبدیلی تو ویسے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ہم نے دنوں کو کپڑے دوسرے نہیں پہنے، لیکن یہ کہ ہم نے دنوں کو ہر ایک موضوع کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے. جیسے کہ آج کا دن جو ہے اس دن ہم لوگ بات کریں گے بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں، ویکسینیشن کے بارے میں، اور مختلف قسم کے طریقے جس ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.
آج کس بیماری کے بارے میں؟
آج ہم لوگ بڑی اہم بیماری جو کہ بہت بری طرح بہت تیزی سے پھیل رہی ہے دنیا میں، افریقہ سے شروع ہوئی ہے، ایبولا وائرس کی بیماری ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر اویس رضا کے ساتھ. ڈاکٹر اویس رضا ہمیں بتائیں گے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا اگر خدا نہ خاصہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی ویکسینیشن اور دوائیاں وغیرہ اس کا کیا استعمال ہے. اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ حسن شاہ صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ مذہبی امور کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ وہ، اور ہفتے کے موضوع
کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی ولایت اور ہدایت اور رہبری کے بارے میں کہ معیار کیا ہے، کس ٹائپ کا ہے رہبر ہم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے،
ضرورت کتنی ہے
ہم لوگوں کو. بہرحال یہ سارے وہ مسائل ہیں جو گزشتہ چند دن میں ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ ان پر روشنی ڈالی جائے، اور آپ لوگ بھی یقیناً ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیا، اور ہمارا فیس بک پیج بہرحال دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارا پروگرام صبح کو 7:30 اٹھ کے ضرور دیکھتے ہیں.
اچھا، ایک اور مزے کی بات بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بالآخر ہماری جو ٹیم کی انتھک محنت جو تھی اس نے وہ رنگ لائی ہے، اور ہمارا جو وائبر ہے وہ بھی کل مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارا وائبر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، اور انشاءاللہ اب ناظرین جو ہیں ہمیں وائبر میں میسج دے سکتے ہیں. البتہ یہاں پر ہمارے جو دوست ہیں جو ٹیکنیکل ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے اس وقفے کے بعد کہ ہم کیا نمبر بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو یا نہیں. ابھی
تو ہوگا تو آپ لوگ بہرحال ضرورت نہیں ہے کہ ہم بتائیں، نیچے بھی نیچے ہی لکھا آ جائے گا، تو آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. چلتے ہیں اس وقت ہم لوگ ساتھ میں ورزش کرتے ہیں، صحت بناتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی اسٹیپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مہروں کی ورزش کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم ورزش کریں گے. مہروں کی ورزش یعنی کمر کے جتنے بھی مہرے ہیں اس کے لیے ہم یہ ورزش کریں گے تاکہ ہمارے مہرے اپنی جگہ پہ آئیں اور ہم اس حرکت کو، اس اسٹیپ کو بالکل اچھی طرح انجام دے سکیں. اور اس ورزش کو جو ہے وہ ہم اس لیے انجام دیں گے تاکہ ہمارے مہرے اور کمر اور پیٹھ کے مہرے جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح بیٹھ جائیں اور ہماری کمر بالکل صحیح کام کرنے لگے. بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، دونوں ہاتھ ہمارے ڈھیلے ہونے چاہیے، دونوں پیر بالکل ڈھیلے اور سیدھے کھڑے ہو کے ہم سانس لیں گے. اور سانس چھوڑنے کے بعد جو کام کریں گے وہ اپنی تھوڑی کو ہم نیچے کی طرف لے کے آئیں گے، گردن کو گول کریں گے، نیچے کی طرف ملائیں گے اپنی تھوڑی کو اپنے سینے سے. آپ اس کو دیکھیں ہم کس طرح اس ورزش کو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ہم دوبارہ اس ورزش کو دہرائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ یہ ورزش کیجیے گا. سانس لیں گے، اپنے تھوڑی کو نیچے کی طرف کریں گے اور بالکل اپنی کمر کو گول کرتے چلے جائیں گے. ایسا لگے کہ بالکل ایک ایک مہرا آپ کا گول ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاتھوں کو سیدھا کر کے نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اور اپنے پیر کو چھوئیں گے. دیکھیں میرے دوست جو ورزش کر رہے ہیں وہ کس طرح یہ ورزش کر رہے ہیں. میں بھی ایک دوسرے اینگل سے آپ کو یہ ورزش کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں پیر بہت زیادہ نہیں مڑنا چاہیے، پیر بہت تھوڑے سے مڑنے چاہیے، دونوں پیر بالکل اسٹریٹ ہیں. اور آپ کے اندر کتنی توانائی ہے کہ آپ اپنی کمر کو کتنا گول کر سکتے ہیں اور پیروں کو کتنا سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. دوبارہ ہم اس ورزش کو کرتے ہیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے ہم دوبارہ اوپر آئیں گے. اب ہم بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایک مہرا ہمارا اپنی جگہ پہ واپس آ رہا ہے، اور بہت آرام سے سیدھا ہونے کے بعد پھر ہم اپنی گردن کو اوپر اٹھائیں گے. ایک دفعہ اور ہم اس ورزش کو دہرائیں گے. دوبارہ دیکھیں ہم کس طرح اس ورزش کو کرتے ہیں. سب سے پہلے کام ہم یہ کریں گے ورزش میں کہ ہم اپنی تھوڑی کو اپنے سینے سے ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی کمر کو موڑتے چلے جائیں گے، گول کرتے چلے جائیں گے. دیکھیں دوبارہ میں اس ورزش کو کر رہا ہوں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے اپنی تھوڑی کو نیچے ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنی کمر کو گول کرتے چلے جائیں گے اور نیچے ہوتے چلے جائیں گے. اب ہماری انگلیاں زمین پہ لگ گئی ہیں. دوبارہ سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دوبارہ سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے سیدھا ہونا شروع ہوں گے. سانس لی، یہاں الٹی گنتی گنیں گے، پانچ، چار، تین، دو، ایک، بالکل سیدھا ہو کے اس کے بعد پھر ہم تھوڑی کو سیدھا کریں گے. اس میں آپ بہت زیادہ دقت کریں، بہت احتیاط سے کام لیجیے گا. اس کو آپ نے بالکل اسی طرح انجام دینا ہے جس طرح میں آپ کے سامنے اس ورزش کو انجام دے رہا ہوں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ورزش میں ہمیں تنوع پیدا ہو اور تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل سے ہم اس ورزش کو کریں، تو ہم اس میں دوسری چیزوں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ اور اس ورزش کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. دوبارہ پیر کھلے ہوئے، ہاتھ دونوں ڈھیلے، سیدھے کھڑے ہوں گے، اپنی تھوڑی کو ہم اپنے سینے سے ملائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے پیٹھ کو گول کرنا شروع کریں گے، جھکنا شروع ہوں گے. سانس لے کے سانس چھوڑیں گے. دیکھیں اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ ہم نے اپنے سیدھے رکھے ہوئے ہیں، زمین سے ہماری انگلیاں لگیں گی. اب ہم نے اپنی انگلیوں کو زمین سے ملایا ہے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑنے کے بعد ہم دوبارہ سیدھے ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ آپ کے پیروں پہ بہت زیادہ زور نہیں پڑنا چاہیے، کوشش کریں کہ جتنا آپ پیروں کو موڑ سکتے ہیں، اپنی کمر کو موڑ سکتے ہیں، اتنا اس کو موڑیں اور اس کے بعد پھر آپ سیدھے ہوں. بہت زیادہ اسٹریس لانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی باڈی پہ. ہو سکتا ہے آپ کی ٹانگیں مڑ جائیں، آپ اپنی ٹانگوں کو موڑیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن بس آپ کی کمر پہ اور آپ کے مہروں پہ بہت زیادہ زور نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیں اب جو ہے وہ اس ورزش میں ایک اور اسٹیپ کا اضافہ کرتا ہوں کہ سانس لیں گے اور سانس چھوڑنے کے بعد ہم اپنے پیروں کو اوپر نیچے کی طرف حرکت دیں گے پنجے کے بل. دیکھیں سانس لے رہا ہوں، سانس چھوڑتے وقت میں نے سیدھے پیر کو آگے کی طرف بڑھایا، اب دوبارہ سانس لی، سانس چھوڑ کے میں نے الٹے پیر کو آگے کی طرف بڑھایا. دیکھیں یہ سانس لینے کو نہ بھولیں، بلکہ سانس کس طرح لینا ہے اور سانس کس طرح چھوڑنا ہے اس اسٹیپ پہ دقت کریں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. سانس لیں گے، سیدھے پیر کو آگے کی طرف کریں گے، پھر الٹے پیر کو اسی طرح اس اسٹیپ کو دہراتے رہیں گے. سانس لیں گے، پانچ تک گنیں گے الٹی گنتی گنتے ہوئے، سانس چھوڑ کے دوبارہ سیدھے ہوں گے. پانچ، چار، تین، دو، ایک. سیدھے ہونے کے بعد پھر ہم اپنی تھوڑی کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے. اس ورزش پہ بھی آپ دقت کریں، غور کریں، اس کے اسٹیپس کو یاد کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس. اور اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ایک ایک مہرا، آپ کی کمر کا، آپ کے جسم کا، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرا جو ہے اس ورزش میں انوالو ہے، اس اسٹیپ میں انوالو ہے. اور اپنی کمر کو بالکل اسی طرح گول کریں جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک ایک مہرہ آپ کا گول ہونا چاہیے. ہر اسٹیپ میں ایک مہرہ آپ کا گولائی کی طرف جائے اور آپ کی کمر مڑیں. انشاءاللہ اگلی ورزش کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
جی ناظرین, آپ لوگ صبح زندگی دیکھ رہے ہیں تہران اسٹوڈیو سے, اور یہ پروگرام ہر روز صبح 8 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور موقع سے بتا دیں گے. تو ابھی چلتے ہیں خرم کے پاس کہ دیکھیں کہ ایبولا بول کیا رہا ہے.
بہت شکریہ حسن. جی بالکل ناظرین, گفتگو کے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر ویس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایبولا وائرس سے بچاؤ, ایبولا وائرس کی پریونشن, ایبولا وائرس کہ اگر کوئی ویکسین ہے اور اس کو کیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے, ان چیزوں پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے آج کے دن, کیونکہ آج کا دن ہمارا دن ہے جس دن ہم لوگ بیماری سے بچاؤ صرف اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ کے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
آپ کیسے ہیں؟
بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب. عید مبارک آپ کو.
آپ لوگ کی بھی عید مبارک.
شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکریہ ادا کرتا ہوں ٹائم نکالا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. ایبولا وائرس ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر مختصر سا بتا ہی دیں ہمارے ناظرین کو کہ ہے کیا ایبولا وائرس, اس کے بعد پھر ہم اس کی پریونشن وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں.
یہ ایبولا وائرس جیسے نام ہی بتا رہے ہیں کہ خاص قسم کی بیماری ہے جو وائرس سے لگتی ہے انسانوں میں. عموماً یہ خاص قسم کے چمگادر اور بندروں میں پائی جاتی ہے.
اچھا
جی. سب سے پہلے یہ انسانوں میں لگی تقریباً 1975-76 کے دوران, یہ افریقن ممالک میں کچھ کانگو اور سوڈان میں.
ٹھیک ہے,
وہاں سے یہ شروع ہوئی.
اچھا اس کا پھر اس کی کافی پہلے سے شروع
بہت پہلے سے ہے. البتہ اس زمانے میں شروع میں اس کو دوسرے نام سے جانا جاتا تھا, ایبولا ہیمریجک فیور کے نام سے.
ہاں ٹھیک.
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو مریض ہوتے ہیں وہ جب شدت سے جب ان میں بیماری پھیل جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے خون نکلنا بہنا شروع ہو جاتا ہے.
اچھا.
تو اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا تھا.
ٹھیک ہے, ایبولا وائرس.
جی. البتہ پھر وقت کے ساتھ اس کو دوسرے نام بھی دیے گئے. آج کل ہم جیسے دیکھتے ہیں دوبارہ سے یہ افریقن ممالک میں شروع ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایبولا ہیمریجک یا فیور جو تھا وہ اس نام سے نہیں میں پہچانی جاتی ہے, البتہ یہ بیماری وہی ہے ایبولا وائرس کے نام سے پہچانا جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج کے دن ہم لوگ پریونشن, صفائی ستھرائی اور اس سلسلے میں بات کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اکثر افریقہ سائڈ پہ سننے میں آتا ہے کہ ایسی بیماریاں جو جانوروں میں ہوتی ہیں ان کا پہنچ جانا انسانوں تک, یہ چیز افریقہ میں بہت دیکھی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ صفائی ستھرائی ہے یا ان کا جو کانٹیکٹ جانوروں کے ساتھ زیادہ ہے؟
البتہ یہ ہے کہ اس میں ان کا جس طرح سے رہن سہن ہے,
ٹھیک ہے,
ایک جنگلاتی علاقوں میں جس طرح سے لوگ رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور تعلیم کی کم ہے, موجودگی وہاں پہ کم ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ سارے کچھ عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماریاں اکثر ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ افریقن ممالک سے شروع ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, صحیح.
البتہ اس میں کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ جس شخص کو افریقہ میں یہ موجود بیماری ہوئی تھی وہ کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے آیا تھا. تو اب اس میں کچھ تضاد ہے کہ آیا اس کو افریقہ میں آنے کے بعد بیماری شروع ہوئی تھی یا یہ جس ملک سے آ رہا تھا یا وہاں سے آئی ہے, اور جس ملک سے وہاں سے آ رہا تھا مثلا کسی یورپ سے تو وہاں پہ تو بیماری موجود نہیں ہے. تو کچھ اس میں رپورٹ میں تضاد ہے.
اچھا, یعنی یہ کھچڑی مچی ہوئی ہے.
البتہ اگر ہم اس کو تاریخ میں دیکھیں جیسے شروع میں آج سے 30-40 سال پہلے جو بیماری شروع ہوئی تھی تو یہ افریقہ میں ہی موجود تھی.
ہاں, افریقہ سے ہی شروع ہوئی,
افریقہ سے ہی شروع ہوئی تھی.
ٹھیک, اس کا مطلب ہے یہ جو طرز زندگی ہے اس کا کچھ بڑا اثر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, خود جانوروں وغیرہ سے لوگ آج کل گھروں میں رکھتے ہیں پالتو جانور وغیرہ, تو یہ کیا آپ ایک جنرل توصیہ آپ کا کیا ہے
اس میں اس طرح سے؟
تو خاص چیز نہیں پوچھنا چاہ رہا, جنرل پوچھنا چاہ رہا ہوں. جنرل
یہی ہونا چاہیے کہ اگر تو آپ کے جو پالتو جانور ہیں ان کا مثلا ان کی پراپر ویکسینیشن ہوئی بھی ہے,
ٹھیک ہے,
ان کی صفائی ستھرائی بھی موجود ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں
ہے. ٹھیک ہے,
اس طرح سے نہیں ہے. اب جو جانوروں سے بیماریاں آتی ہیں مثلا چمگادر سے یا بندر سے, یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو جنگلات میں رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور ان کا صفائی ستھرائی یا ان کی ویکسینیشن کا کوئی موجود نہیں ہوتا اس طرح سے کچھ طریقہ. یہ وہاں سے آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت کہ ایک ایسا جانور ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ایبولا سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے بحث جو ہے وہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ کہ اب افریقن کنٹریز میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ, ایسے دیہاتوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر جانوروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو کیوں ہم لوگ ان کو ایسی ویکسینیشنز نہیں دیتے؟ کوئی ایسی ویکسینیشنز ہیں جو ہر قسم کی بیماری سے بچا کے رکھے ہوں؟
نہیں, یہ بدقسمتی ہے کہ کوئی ایسی جادو کا ٹیکا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, صحیح ہے.
تو اور سائنس اس طریقے سے چلتا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے اور 10 سال 20 سال 50 سال لگا کہ کوئی ایک ایسی جادو کی چھڑی نکال دے.
ٹھیک ہے, صحیح.
وہ سائنس ہی دیکھتی ہے کہ کس طرح سے جراثیم کام کرتا ہے,
تو اس
اور جس طریقے سے جراثیم کام کرے گا تو سائنس بھی اسی طریقے سے اس کے خلاف ویکسین یا ادویات نکالے گی.
صحیح. جانوروں کو کیا, کیا جانوروں کو ہمارے پاس کوئی ڈبلیو ایچ او کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بھئی ایسے جانوروں کو بڑے سکیل پہ کچھ ان کو ویکسین کیا جائے یا چھڑکاؤ کیا جائے جنگلوں میں, کچھ ایسا؟
نہیں, البتہ تو ابھی تک تو اس قسم اس ایبولا کے لیے تو کوئی خاص ویکسین ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے.
صحیح ہے.
جو انسانوں کے لیے جو ویکسین کا ابھی عمل چل رہا ہے اس میں ڈبلیو ایچ او کے مطابق 2 ویکسین ایسی ہیں جو آئندہ کچھ سالوں میں میسر ہو سکتی.
ٹھیک, اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. ویکسین کا بھی جو راز ہے وہ آپ فاش نہ کریں, ابھی ہم جو ہے ادھر ادھر جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسری یہ چیز کہ ایسا ہی کیوں ہے کہ جب بیماری آتی ہے تب بھی ڈبلیو ایچ او اور ہم لوگ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے؟ بیماری سے پہلے کیا کوئی طریقہ نہیں آ رہا کہ بھائی ہم پتہ کرانے, پہلے اتنے لوگ مر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور کچھ مناتے ہیں؟
جس طریقے سے یعنی سائنس چلتا ہے اس میں یہی ہے کہ مثلا آپ نے وائرس دیکھا,
ٹھیک ہے,
اس کے اثرات دیکھے, اس کو پھر لیبورٹری میں آیا جاتا ہے, مریض کے جسم سے نکال کے اس کو لیبورٹری میں معائنہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہی اس کے خلاف کوئی ویکسین یا اس کے کوئی ادویات تیار کی جاتی ہے. یہ تو یعنی خاص اس جراثیم کے لیے ہے, ادویات کس طرح سے بننی اس کا طریقہ ہے.
صحیح ہے.
البتہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہر بیماری کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے, تو اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو ہم اپنے ایمان کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں.
اس کا مطلب ہمارے پاس پھر ایک جو ہے وہ جادو کا ٹیکا ہے.
بالکل ہے, بالکل ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ گفتگو. آگے آپ کے ساتھ انشاءاللہ بڑھائیں گے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا موضوع کو ادھر ادھر لے گیا کیونکہ میرے خیال میں شاید ضرورت تھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, گفتگو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم چلیں گے حسن کے پاس. جی حسن,
بہت بہت شکریہ اعجاز حسین صاحب نے ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ آج وہاں پر عید ہے ہندوستان اور پاکستان میں. میں نے عرض کیا شروع میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں, اور مبارکباد پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس عظیم دن کے حوالے سے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ واقعی اس دن کے حوالے سے جا کے گہرا مطالعہ کریں, یعنی وقت صرف کریں, اور یہ جو ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں انٹرنیٹ کے سامنے بس انٹرنیٹ سرفنگ میں, اس کے بجائے یعنی واقعی اسی انٹرنیٹ پہ جا کے ایسے مفید مطالب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جن کے ذریعے کم سے کم یہ دنیا بھی ہم لوگوں کی سنور سکتی ہے اور دوسروں کی بھی زندگی ہم لوگ بہتر بنا سکتے ہیں. آج کل جو مشکلات ہیں واقعی اسی غدیر کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی. چلتے ہیں خرم کے پاس وقت ضائع کیے بغیر.
بہت شکریہ حسن جی. بالکل ڈاکٹر ویس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج کا دن ہے بیماریوں سے بچاؤ اور صفائی ستھرائی کی اہمیت, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. اور وائبر کا نمبر اور واٹس ایپ کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ڈاکٹر ویس رضا سے ہے یا ہمارے ہفتے کے موضوع کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی موبائل اٹھائیں اور ہمیں وائبر یا واٹس ایپ کے ذریعے میسج دیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں, وجوہات, کیوں پھیلا, کہاں سے آیا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اب چلتے ہیں ایبولا ہی کی طرف کہ کیسے انفیکشن پھیل کیسے رہی ہے, کیسے لوگوں کی بیماری لگ رہی ہے.
جب یہ بیماری شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو یہ ایک خاص قسم کے جو جراثیم جس میں جانوروں میں موجود تھے,
ٹھیک ہے,
وہاں سے انسانوں کو آئی.
جی.
اب اسے تو ہم یعنی سائنٹیفک دنیا میں اس کو ہم پرائمری کیس کہا جاتا ہے, جس میں انسان جب انفیکشن لگتا ہے وہ جانور کے تھرو لگتا ہے.
ٹھیک ہے.
یہ ان لوگوں میں لگتا ہے جن سے جانوروں کو کانٹیکٹ ہوتا ہے.
صحیح.
جو جانوروں کا خیال رکھتے ہیں.
صحیح.
جن کا جنگلات میں آنا جانا اور وہاں پہ زندگی گزارنا ہوتا.
صحیح.
ہے. اس کے بعد ایک سائنٹیفک دوسری ٹرم ہوتی ہے سیکنڈری کیس, جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ رہی ہوتی.
صحیح.
ہے. اب اس میں جیسے بہت عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں, نرسز ہیں,
اچھا,
جو آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہیں, جن کا مریض سے بہت زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے,
ٹھیک ہے,
یا جو فرسٹ ایڈ مہیا کرتے ہیں, یہ ان لوگوں میں بھی دیکھی گئی ہے.
ٹھیک ہے.
یہ کسی ایک خاص قسم کے مریض جو کہ جس کو انفیکشن ہوا, جب یہ دوسرے لوگ
ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں, تو یہ جراثیم مریض سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب کس طرح سے منتقل ہو جاتا ہے؟ اگر تو مثلا مریض کے جسم سے کچھ خاص رطوبات نکل رہی ہیں, جیسے آنسو ہے, منہ کی رطوبات ہیں, خون ہے, کھلا ہوا زخم ہے, تو وہاں سے یہ جراثیم نکل سکتے ہیں اور ماحول میں پھیل سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور اگر تو کوئی شخص ایک نارمل ہے اور اس کے جسم میں کوئی زخم لگا ہوا ہے اور اس نے اس ماحول میں جو چیزیں پڑی ہیں, مثلا مریض کا استعمال ہوا ہوا کپ ہے یا اس کے برتن ہے یا اس کا رومال ہے یا اس کا ٹیشو پیپر ہے, مختلف چیزیں, چادر ہے, تو وہاں سے بھی جراثیم ایک نارمل شخص میں منتقل ہو سکتے ہیں.
صحیح, ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, سانس کے ذریعے ہے کیا؟
نہیں, سانس کے ذریعے نہیں ہے. البتہ جو سانس کے ساتھ جو رطوبات کبھی کبھی آ جاتی ہے باہر,
کھانسی ہو گئی,
چھینک میں, چھینک میں, اس سے بالکل یہ پھیل سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آتے ہیں دوبارہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے, ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ڈاکٹرز حضرات جو اپیڈیمیولوجسٹ ہو گئے یا جو ہیلتھ کیئر کا اسٹاف ہوتا ہے, ان کے لیے کوئی خاص ان کے اقدامات نہیں کیے جاتے؟
بالکل, ان کے لیے
پہلی لائن پہ ہیں اس جنگ کے اندر.
بالکل, ان کے لیے خاص طور پہ WHO نے خاص طور پہ تدابیر بتائی ہوئی ہیں.
اچھا,
یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہر وہ شخص, ہر وہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے جو مریضوں کا خیال رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے, صحیح.
کہ جس میں مریض کا جب بھی کانٹیکٹ ہو تو اول تو طور پہ یہ دیکھا, دھیان رکھنا چاہیے کہ مریض کو اکیلے الگ جگہ پہ رکھنا چاہیے, جسے ہم آئسولیشن کہتے ہیں.
صحیح,
کہ مریض سے دوسرے نارمل حضرات کے جو خاص بیماری نہیں ہے جن میں, ان سے کم طور پہ, کم از کم طور پہ واسطہ پڑے.
ٹھیک ہے, صحیح.
اس کے بعد اگر بہت ضروری طور پہ مریض کا دھیان رکھنے کے لیے, خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس اگر جانا ضروری ہے, تو خاص طور کا لباس ہونا چاہیے, گلوز ہونے چاہیے, اور اس کے خاص قسم کے بوٹس آتے ہیں وہ پہننے چاہیے. ایسا لباس جس میں سے وائرس منتقل نہ ہو سکے,
ٹھیک ہے,
پلاسٹک کا ہو, وہ پہنا ہوا ہونا چاہیے. اور اگر تو سرجری ہے یا اگر کوئی سرجن جو کوئی آپریشن پرفارم کرے گا, اس کے لیے خاص طور پہ چشمے ہونے چاہیے.
اچھا,
اور اگر تو جو مریض کا خیال رکھ رہا ہے اس کے پاس کوئی زخم لگا ہوا ہو, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے زخم کو خاص طور پہ پیک کرے,
پٹی کرے,
اس کے اوپر گلوز, اس پہ دستانے پہنے.
اچھا,
اور مریض کے بعد جب کانٹیکٹ ہو جائے, جب وہ واپس آئے, تو خاص طور پہ ہاتھ ضرور دھو لے.
ضرور دھوئے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور بھی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوں گی جو WHO نے بتائی ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے.
بالکل
صحیح ڈاکٹر بارہ, یہ جو ہے بہت بڑی خدمت ہے کہ وہ ڈاکٹرز اور وہ ہیلتھ کیئر اسٹاف جو وہاں پر کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ والنٹیئر کام کریں, خود جا کے کام کریں, کسی نے مجبور نہیں انہیں کیا, لیکن ہمت ہے ان لوگوں کی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ وہ اس بیماری کو روک سکیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان ہندوستان میں کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس, وہاں پر کوئی حفاظتی تدابیر اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہاں ایک دفعہ اگر یہ کیس آ گیا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا.
بالکل, کیونکہ ہماری ان علاقوں میں جس طرح سے عوام کا ایک ہجوم ہے,
ٹھیک ہے,
اور جس طرح سے حکومت نے کا سسٹم ہے صحت کا, وہ بہت کمزور ہے.
اچھا,
تو اس طرح سے آپ کا اندیشہ بالکل درست ہے کہ ایک دفعہ اگر بیماری وہاں آ جائے, تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگی اور ملیریا کو ہی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
بالکل,
اور
پولیو کے کیسز ابھی تک دیکھنے کے آ رہے ہیں, افسوس کے ساتھ.
تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا صحت کا نظام کافی کمزور ہے.
ٹھیک ہے,
البتہ پاکستان اور ہندوستان میں اس طرح سے کوئی خاص تدابیر نہیں موجود حکومتی سطح پہ.
ٹھیک ہے,
البتہ کچھ پرائیویٹ ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہسپتال ہے,
ٹھیک ہے,
وہاں پہ شعور بالکل بیدار ہے اور وہ مریضوں کو مبتلا کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر کوئی مختصر بتا سکتے ہیں آپ کی کیا کچھ ایسی کوئی چیز ہے جس جو ہمیں کرنی چاہیے وہاں ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو ابھی سے؟
سب سے پہلے تو عوامی سطح پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شعور بیدار کریں,
بتائے
اخبارات میں تصاویر کے ساتھ یا کانفرنس کے ساتھ, اس کو موضوع کو ڈسکس کریں,
ہسپتالوں میں
بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ, جن ڈاکٹر حضرات اور جو نرسوں کو نہیں معلوم, ان کو جا کے شعور پیدا کریں تاکہ وہ اپنے مریضوں کو وہ اپنے ماحول میں بتائیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ مریض کی کیا نشاندہی ہو سکتی ہے, اور اگر مریض کو آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے آپ مدد کریں کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں.
ٹھیک ہے,
وہ اس سے شرمائے نہ, اور کیونکہ یہ بڑی ایک خدمت ہوگی کہ اگر وہ اپنے آپ کو بتائے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ مجھے یہ
بیماری پہنچ چکی ہے، جی
نشانیاں موجود ہیں میرے جسم میں، تو آیا کیا مجھے یہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟
صحیح، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر اویس رضا کی گفتگو آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بیماری کے بارے میں معلومات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے تقریباً، اور ہسپتالوں میں بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بیماری کے علامتیں کیا ہیں۔ چلتے ہیں حسن کے پاس۔ جی
بہت بہت شکریہ خرم، اور بہت ہی اہم بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج کل دنیا میں، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے بظاہر، اور اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم بالکل ایک الگ سے موضوع کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایک قدرتی منظر، بہت ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ قوس و قزح، فارسی میں اسے رنگین کماں کہتے ہیں، اور اس میں بہت ہی خوبصورت مناظر سامنے آتے ہیں، خصوصاً جہاں پر بارشیں بہت ہوتی ہیں، دھوپ نکل آتی ہے۔ بہرحال یہ استوائی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ، یعنی جو ایکویٹر کے پاس ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے، یعنی اگر جو چیزیں اسٹیٹسٹکس جو دیکھی جا رہی ہیں اس حوالے سے۔ تو ابھی آسٹریلیا کے ایک بہرحال بہت ہی وہاں کے اچھے فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے ایک تصویر بہت ہی مزیدار سی انہوں نے بنائی ہے، یعنی تصویر لی ہے، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ بالکل گول قوس و قزح، یعنی آدھا کمان تو ہوتا ہی ہے اس میں، لیکن جو چیز یہاں پہ دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ پورا گول ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس میں جو چیز فوراً ان سے مختلف دانشوروں نے اور ماہروں نے، فزکس کے ماہروں نے اور ایسٹرولوجی کے ماہروں نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کہاں پہ آپ نے لی ہے یہ تصویر، کیوں اس طرح کے مناظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو جو چیز بتائی گئی ہے، مختلف جو فزکس کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے اتنا گول جب آپ سورج اور جہاں پہ بارش ہو رہی ہے اس کے بیچ واقع ہوں، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر آپ کا سورج کی طرف چہرہ ہے تو وہ یہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی بیچ میں، لیکن کیونکہ آپ کی پیٹھ سورج کی طرف ہے تو یہ منظر آپ کو دکھائی دے گا۔ عام حالت میں ویسے قوس و قزح میں یہی ہوتا ہے، لیکن یہ خصوصی منظر اس وقت انہوں نے لیا جب وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ایک معمولی سا اپنا سفر کر رہے تھے، اور اس میں جب انہوں نے یہ چیز دیکھی، ایسی تصویر بنا دی کہ یقیناً مدتوں تک، بہت سارے لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملین میں صرف ایک بار یعنی دیکھیں ایسی چیز، اور ایسے اینگل سے، ایسے زاویے سے یہ چیز دیکھے۔ چلتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک کام کی چیز بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ سم جلدی سے آپ کو بتاتے چلیں، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر جوتے میں، خصوصاً وہ جو فیتا باندھنے والا ہوتا ہے، کہ فیتا آپ کیسے باندھیں، اور مختلف اسٹائلز باز کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے وقت بہت ضائع ہوتا ہے، خصوصاً اگر فیتے زیادہ ہوں، اسپورٹس شوز آپ پہنے ہو۔ تو ایک بہت ہی زبردست چیز بنائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے آپ کیا کام کر سکتے ہیں، چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو بھی سمجھا آلہ ہے جو بھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فیتے جا کے اس میں لگا دیجئے، اور ایک طرف سے جو اضافی حصے ہیں اس کے کاٹ دیجئے، اور یہ بیچ کا حصہ اس کا میگنیٹک ہوتا ہے، اور اس میں یعنی مغناطیس کی وجہ سے آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ فیتا ہر دفعہ آپ کھولیں اور باندھیں، بلکہ ذرا سا اپنی ایڑی اگر آپ اٹھا لیں گے زمین سے تو یہ کھل جائے گا، اور عام حالات میں چلنے میں کوئی مسئلہ آپ کو پیش ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ بہرحال بہت زیادہ کام کی چیز ہے آج کل کے دنیا میں، جہاں پہ وقت کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح کے مسائل وقت سے یعنی مربوط مسائل کا سامنا ہم لوگوں کو ہر روز زیادہ سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ چلتے ہیں خرم کے پاس۔
بہت شکریہ حسن، بڑی دلچسپ چیز ہے، لیکن میرے خیال میں جو ہے آپ نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتانا ہے، وقت محدود ہے، ورنہ
اس کی قیمت $20 بتائی جاتی ہے فی الحال، بعد میں آ جائے گا چینی ورژن آ جائے گا۔
یہ ایسی چیز ہے جو ہر انسان کا، ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو باندھنا، پھر وہ کھل جانا، ان کا پھر دوبارہ باندھنا، اور کافی مسئلہ پیش آتا ہے۔ ان شاء اللہ اس پہ تفصیلی بھی بات کریں گے ہم لوگ، ابھی چلیں گے ہم ڈاکٹر ویس رضا کے پاس، واپس لوٹیں گے، ایبولا وائرس کی بیماری کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، سے بچاؤ کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، آخری حصہ ہمارے پاس پہنچ چکے گفتگو کا، اور اب تھوڑا سا چلیں گے ہم لوگ علاج کے بارے میں، اس کی مینجمنٹ کیسی کی جائے، ویکسینیشن ہے اس کی نہیں ہے؟
ویکسینیشن کے بارے میں تو جیسے بتایا کہ ابھی تک تو مارکیٹ میں یا ریسرچ کے حساب سے تو کوئی ویکسین
اچھا
نہیں موجود ہے جی۔ البتہ WHO نے بتایا ہے کہ کچھ دو ویکسین ایسی ہیں جس پہ ریسرچر کام کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور کچھ سالوں میں اس پہ دریافت ہو کے مارکیٹ میں میسر ہوگی۔
زبردست۔
اب جس طرح سے مریض کا خیال رکھنا ہے، اس کے علاج کی بات ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص دوائی بھی موجود نہیں ہے کہ مثلا آپ نے جیسے نمونیا ہوتا ہے، آپ نے ایک اینٹی بایوٹک کھا لی اس جراثیم کے حوالے سے اور آپ کا علاج ہو جائے،
ٹھیک ہے۔
البتہ اس وائرس کے لیے کوئی ایسی دوائی موجود نہیں ہے۔
صحیح۔
مریض کا جنرل طور پہ، عمومی طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے، جسم کے درد کو کم کیا جانا چاہیے, پانی شدت کمی ہو جاتی ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے, اور یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو کس طرح بچایا جائے اس پہ سب سے زیادہ اہمیت کی توجہ دینا ضروری ہے,
ضرورت ہے کہ پھیلے نہ یہ بیماری,
بالکل پھیلنی نہ چاہیے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, کوئی اس کا مطلب کوئی ایسی دوائی ابھی تک نہیں بنائی جا سکتی جس سے کنٹرول کیا جا سکے, افسوس کی بات ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, بڑی اہم بیماری اور بڑا اہم موضوع آج ہمارے ممالک میں, اس کی جانکاری بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں جاننا ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر اویس رضا نے مختصر وقت میں تمامی پہلو اس بیماری کے آپ کے سامنے پیش کیے, انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی جائیں گے, آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو, خود بھی آپ لوگ جائیں اس پر ریسرچ کریں کیونکہ بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک بار خدا نخواستہ بیماری ہو جائے تو اس کا علاج ابھی تک کوئی موجود نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں.
بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی کچھ دن پہلے یعنی واقعہ ہے, میرے خیال میں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے, اس میں یہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ معلومات کھڑے ہو گئے جہاز میں, ان کو انہوں نے اپنی معاف کی جگہ ناک چھن کی اور کہا کہ ہمیں ایبولا ہو گیا, اس میں وہ ان کے پاس پٹنے کا امکان یعنی وہ پٹنے سے دور رہ گئے ورنہ سارے مسافروں نے ان کو کافی کوسا. تو چلتے ہیں ابھی ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ناظرین السلام علیکم, نئے پروگرام اور نئی ڈش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کا کھانا کردستان کی روایتی غذا ہے اور اس کا نام ہے کوفتے و شوربہ. ایران کے مختلف علاقوں میں, اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی کوفتہ یا اس سے ملتی جلتی غذائیں ہوتی ہیں, لیکن ہم جو کوفتہ تیار کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق کردستان سے ہے. کوفتے کے لیے قیمے کی ضرورت ہوتی ہے, البتہ گوشت اور چاول کی مقدار میں آپس میں تناسب ہونا چاہیے, اگر یہ تناسب صحیح نہ ہو تو کوفتہ اچھا نہیں بنتا. کوفتے میں استعمال ہونے والے ساگ یا سبزی کو آپ تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے سے سکھائی ہوئی سبزی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے سکھائی ہوئی سبزی ہم استعمال کر رہے ہیں, اس سے کھانے میں سبزی کی خوشبو زیادہ رہتی ہے. کوفتے میں شامل کی جانے والی سبزیوں میں سویا, دھنیا, پارسلے اور پودینے کی فیملی کا ایک پودا شامل ہے جسے فارسی میں مرزے اور انگریزی میں سمر ساوری کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ سبزیاں خشکی ہوئی موجود ہیں اور ان سب کو ملا کر پاؤڈر بنا لیا گیا ہے. اس وقت جو گوشت اور چاول ہمارے پاس ہے اس کے لیے 4 ٹیبل اسپون سبزیوں کا پاؤڈر کافی ہوگا. کوفتے کے شوربے اور خود کوفتے میں ڈالنے کے لیے چنے کی دال اور تلی ہوئی پیاز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو تلی ہوئی پیاز ہے اسے دیکھیے ہم شوربے میں بھی ڈالیں گے اور خود کوفتے میں بھی استعمال کریں گے. اس کھانے میں جس مسالے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے ہرا زیرہ. زیرے کی خوشبو کو ظاہر ہونا چاہیے اور ہلدی اور نمک کو تو شامل ہونا ہی ہے. کچھ لوگ کوفتے میں مرچ کا مزہ لانے کے لیے پیسی ہوئی کالی مرچ کا استعمال بھی کرتے ہیں. کوفتے کے اندر بھرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا یا پھر کھجور استعمال ہوتی ہے, کشمش اور اخروٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. کوفتہ بنانے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ فریزر میں رکھے ہوئے قیمے کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ تازہ گوشت کا قیمہ تیار کیا جائے. قیمے میں زیرہ ملائیں اور زیادہ خوشبو کے لیے زیرے کو ہتھیلیوں سے مس لیں اور تب اسے قیمے پر چھڑکیں. ہلدی اور نمک بھی ملایا جاتا ہے اور پھر قیمے کو اچھی طرح گونتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل یکجان ہو جائے. اسے اس لیے گوندھا جاتا ہے کہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سے مل جائیں اور زیرہ وغیرہ سب اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے. دیکھیے اس کو اس طرح سے گوندھ رہے ہیں. اچھا خاصا وقت دیجئے اسے گوندھنے میں. جی ہاں, اس کے بعد اس میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ چنے کی دال بھی ملائی جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے اسے ابال کر اتگلا کر لیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دال کچی حالت میں قیمے میں شامل نہیں کی جا سکتی. اب چاول کو قیمے میں ملائیں گے, لیکن اس کوفتے کو شوربے میں ڈال کر پکانا ہے, اس لیے اس شوربے کو مزیدار اور گاڑھا کرنے کے لیے بھی چاول کی ضرورت پڑے گی. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس چاول کی تھوڑی مقدار کو بچا لیتے ہیں. کوفتے میں اگر گوشت کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کوفتہ سخت ہو جاتا ہے, اور اگر چاول زیادہ ہو جائے تو کوفتہ پانی میں جاتے ہی بکھر جاتا ہے. اس سبزی کو قیمے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملاتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے دونوں مل جائیں. ہم نے جو پیاز پہلے سے تل کر رکھی تھی, سبزی ملانے کے بعد اسے بھی پتیلی میں ڈالتے ہیں اور اس میں ہلدی شامل کرتے ہیں اور پھر آدھی پتیلی تک پانی بھر دیتے ہیں اور پانی کے ابلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب پانی ابلنے لگتا ہے تو اس میں وہ چاول ڈالتے ہیں جو ہم نے الگ کر لیا تھا. اس کے علاوہ اس میں چنے کی ابلی ہوئی دال بھی ڈالتے ہیں. اب ایک متوسط نارنگی کے سائز کے برابر قیمہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح ہتھیلی پر پھیلا کر اس کے بیچ میں خورما اور انڈے کا ایک ٹکڑا اور زیرہ ملی ہوئی تلی ہوئی پیاز رکھتے ہیں اور اسے ایک گولے کی شکل دیتے ہیں, اور اس طرح سے یہ کافی مزیدار سی شکل میں آ جاتا ہے. پھر اوپر سے ڈھانپنے کے لیے بھی تھوڑا قیمہ لیتے ہیں اور کوفتے کو پوری طرح سے گول بنا لیتے ہیں. اندر بھری ہوئی چیزوں کو پوری طرح چھپا ہوا ہونا چاہیے. تقریباً ایک منٹ تک ہتھیلیوں کے بیچ میں گھماتے رہتے ہیں تاکہ کوفتے کی سطح بالکل چکنی ہو جائے اور کوئی شگاف وغیرہ باقی نہ رہ جائے. آپ دیکھیے, جی ہاں, اس طرح اچھی طرح سے اس کو گول کر لیں اور چکنا کر لیں. ابھی ہم اس کوفتے کو پانی میں نہیں ڈالیں گے. جب سب کوفتے تیار ہو جائیں گے تب انہیں ایک ایک کر کے ڈالا جائے گا اور ان کے پکنے کا انتظار کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہ پتیلی کا ڈھکن بند نہ کیجیے گا, ورنہ کوفتے پھٹ جائیں گے. کوفتے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ڈالے جائیں گے اور آنچ تیز نہیں کی جائے گی. کوفتوں کے درمیان فاصلہ ضرور رکھیے گا تاکہ وہ اچھی طرح سے پک سکیں اور کھل کر ان کے لیے جگہ موجود ہو. لیجیے, کوفتے کا سالن تیار ہو گیا, زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے. آپ بھی اس کو پکانے کی تیاری کیجیے. بہت آسان ڈش ہے, ہر جگہ اس کو ایک الگ انداز میں پکایا جاتا ہے. یہ اس کا شوربہ ہے. کچھ لوگ اس شوربے کو الگ کر کے اس میں روٹی توڑ کر کھاتے ہیں اور کوفتہ الگ سے کھاتے ہیں. آپ چاہیں تو شوربے کو سوپ کی طرح استعمال کریں یا پھر کوفتے کا سالن کھائیں.
جی ایرانی کوفتہ آپ لوگوں نے بہرا سیکھا ہوگا، یہ ہم لوگوں کا نیا آئٹم ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا. مختلف ایرانی کھانے جو ہیں کیسے بناتے ہیں، وہ بہت زبردست کھانے ہوتے ہیں.
بالکل بہت زبردست کھانے ہوتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ بہرحال ایک مختلف چیز کو ٹرائی کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، ایک نئی چیز ہے. بالکل ہم لوگ مختلف ملکوں کی جو غذائیں ہیں ان کو بناتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، تو ایرانی غذائیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. اور ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ بڑی صحت مند غذائیں ہوتی ہیں ان کی. ایک تو یہ لوگ بہت مسالے زیادہ نہیں ڈالتے، تیل کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ نہیں پکایا جاتا ہے چیز کو کہ وہ بالکل اس کی وہ جو غذائیت وہ ختم ہو جائے. بہرحال ضرور ٹرائی کیجیے گا. ابھی اگر ہم بتایا جائے، ہمارے ساتھ حسن شاہ صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے. جوائن کر چکے ہیں وہ یا نہیں کر چکے
تو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے، تو انشاءاللہ ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. ہم لوگوں کا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے قیادت کے حوالے سے، کہ اچھی قیادت کا اثر کیا پڑ سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسن شاہ صاحب اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
حسن شاہ صاحب بھائی، یہ جو ہے مسئلہ قیادت کا، آج کل کی دنیا میں ایک مفید اور اچھی قیادت کہاں پہ ملتی ہے؟
جی بہت شکریہ حسن. یہ ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن نازل ہو گیا، حضور پاک نے اس کی ہمیں تفسیر بیان کر دی، پھر اہل بیت نے بھی اس کے بعد جو مشن تھا اس کو آگے لے کے ختم کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. خود امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد یہ رہبر کی ضرورت کیوں پڑے گی، ایک رہبر جسے ہم ولی فقی بھی کہتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک ولی فقی اس زمانے میں موجود نہیں ہوگا تو بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. بہت سے لوگ، جس طرح اگر دو کوئی یا تین لوگوں کی اگر کوئی بندہ پیروی کر رہا ہے تو آپس میں ان کا کنفلکٹ ہو جائے گا، آپس میں ان کے کوئی معاملات میں کوئی مداخلت ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان ہے نا معصوم. تو امام زمانہ علیہ السلام کے بعد معصوم تو نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اب جس طرح کے ہمارے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ لوگ بیدار رہیں، آپ لوگوں کے اندر بہت سے فتنے پیدا ہونے والے ہیں. تو اب ہماری جس طرح سینٹرل اس وقت جو قیادت ہے وہ آیت اللہ خمینی صاحب ہیں، اور وہ ہمیں جس طرح گائیڈ کرتے ہیں جن مسائل پہ، کیونکہ مسائل ہر دور میں رہتے ہیں. جس طرح ابھی آپ ایک وائرس کا اور ایک بیماری کا نام لے رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسانی بیماریاں بھی معاشرے میں آنی تھیں اور آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر حال میں قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، جو صرف نہ صرف یہ کہ دوسروں کو آگاہ کرے بلکہ خود بھی یعنی اپنے زمانے کے ماحول سے پوری طرح سے آگہی رکھے، اور یعنی اس کے لیے ہر چیز جسے کہا جاتا ہے ویژن اس کا بالکل واضح ہو.
جی بے شک، بالکل اسی طرح ہی ہے. جس طرح کہ آج سے 150 سال پہلے جب ایران اور انگلینڈ کے درمیان، برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس میں برطانیہ نے کہا کہ جتنا بھی تمباکو ایران میں اگتا ہے وہ سارے کا سارا انگلینڈ اپنے ملک میں لے کے جائے گا اور وہاں سے بیچے گا، اور پوری دنیا میں وہاں سے اس کی سیل اور پرچیز ہوگی انگلینڈ سے، اور وہ تمباکو اگتا تھا ایران میں. تو اس معاملے میں جب دیکھا گیا، کیونکہ حکومت نے تو ایگریمنٹس وغیرہ کر لیے، سارے معاملات ہو گئے، تو اس زمانے میں آیت اللہ شیرازی موجود تھے. انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو ہمارا ملک بہت کمزور ہو جائے گا اور سارا اس کا فائدہ جو ہوگا وہ برطانیہ لے جائے گا. تو اس وقت انہوں نے ایک حکم جاری کر دیا، کیونکہ جب بھی کوئی جو ہماری قیادت ہے جو ایک سینٹرل قیادت ہوگی، جب وہ کوئی حکم جاری کر دے تو اس پہ تمام اس مذہب کے مسئلہ کے اس مسلمان جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے ان پہ وہ واجب ہو جائے گی وہ چیز. پھر اس سے یہ ہوا کہ آیت اللہ شیرازی نے یہ حکم جاری کیا کہ جو شخص بھی تمباکو کی خرید و فروخت میں ملوث ہوگا وہ یعنی کہ امام زمانہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو اس کے بعد تمام ایرانیوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، اور اس سے یہ ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اس مسئلے کا حل نکل آیا. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسائل اس زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے. تو اس لیے قیادت کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے اور ہمیشہ سے ضرورت رہے گی. امام زمانہ علیہ السلام نے بغیر نام لیے کہا تھا کہ یہ جو رہبر ہوں گے یہ میرے نائب ہیں.
جی
بالکل، یہ معصوم نہیں ہوں گے لیکن یہ میرے نائب ہوں گے، اور یہ اس وقت اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے دیا کریں گے اور معاملات کو آگے چلائیں گے. جس طرح کہ اگر آج کل کے دور میں رہبر معظم آیت اللہ خمرائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی جس طرح ہوتے کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے عوض ایک رقم ادا کی جاتی ہے.
جی
تو
جی حسن شاہ صاحب, خرم آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ہم دین کے مسائل میں بھی, صرف دین کے مسائل میں البتہ بات کی جاتی ہے, باقی دوسرے مسائل میں یہ بات نہیں شاید کی جاتی ہو, کہ بھئی ہماری عقل کافی ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو حسن شاہ صاحب آپ کے خیال میں ایک عام انسان جو ماہر نہیں ہے, ایکسپرٹ نہیں ہے دینی مسائل کا, اس کی عقل کیا اس کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ دین کے ہر مسئلے کو اپنی عقل کے مطابق اس کو سلجھا سکے, اس کو حل کر سکے اس مسئلے کو؟
جی اس میں ایک بات ہے کہ ایسے بھی مجتہد فقیہ گزرے ہیں زمانے میں جو اپنی بلوغت کے وقت ہی فقیہ بن گئے تھے, مجتہد بن گئے تھے, یعنی کہ انہوں نے اپنی آپ کو اتنا بیلنس کر کے چلایا کہ وہ جب بلوغت کی عمر میں پہنچے تو وہ اس وقت مجتہد تھے اور ان کو کسی اور لیڈر کی, کسی اور رہنما کی ضرورت نہیں تھی, جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے, جو کہ صدیوں میں کوئی ایک انسان اس طرح کا پیدا ہوتا ہے. تو عام انسان ایک تو اتنا علوم, اتنے علم حاصل نہیں کر سکتا.
اچھا.
کیونکہ عقل تو موجود ہے سب کے پاس, لیکن وہ علم اتنا حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اتنے علوم حاصل کرے کہ قرآن, سنت, روایات, ان تمام پہ اس کا عبور حاصل ہو جائے, اور پھر ان تمام چیزوں کو لے کے, اس کے بعد کچھ شرائط بیان کی جاتی ہیں, وہ تمام چیزیں لے کے اور اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے, اور وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں عام زبان میں, کہ وہ فقیہ ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو لیڈ کرتے ہیں. اگر عام انسان اس طرح فیصلے کر سکتے ہوتے تو شاید ان رہبروں کی بھی ضرورت نہ پڑتی, ان آئمہ معصومین مطہرین کی بھی ضرورت نہ موجود ہوتی. یہ ہر دور میں ہمیں ضرورت موجود رہی, کیونکہ ہمارے آج ادھی عید غدیر ہے, جس طرح کہ آپ نے کل عید غدیر منائی, تو غدیر کے موقع پہ بھی, جس کو حجۃ الوداع ہمارے بھائی کہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام جو جتنے بھی حاجی تھے ان کے اونٹوں کے محمل کو اکٹھا کر کے تاکہ وہ بھاگ بھی نہ جائیں, یہ بھی روایات ہے کہ ان کے محملوں سے ایک سٹیج بنایا اور سٹیج پہ امام علی کو بلند کر کے انہوں نے بیان کیا کہ آپ میرے ولی ہیں اور آپ ہی اب اس کے بعد جو ہے آپ ولایت کریں گے اور تمام اقتدار اور تمام معاملات کو آپ نے چلانا ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس مسئلے کو حل, اس اقتدار کو کمپلیٹ کر دیا ہوتا اور اس دین کو کمپلیٹ کر دیا ہوتا, تو کبھی بھی حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا ولی جانشین اس وقت مقرر نہ کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو آج اور کل میں ہم نے جو عید منائی ہے, کہ عید غدیر بھی اس لیے منائی گئی کہ حضرت امام علی کو ایک رہبر, ایک ہمارا لیڈر بنایا گیا اس
سے. جی اچھا حسن صاحب,
وقت ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہے نہیں, تو اس لحاظ سے ہم واقعی آپ سے معذرت خواہیں. بہرحال اور کئی سوالات تھے, آج ہم لوگ آپ کی خدمت سے پوچھ نہیں پائیں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
خیر مبارک آپ کو بھی, عید مبارک.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہم لوگوں نے اب تک یعنی مختلف پہلوؤں پر اس مسئلے کی روشنی ڈالی. عید غدیر کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین قرار دیا, وہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک خاص شخص تھے ان کے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ دار تھے اس لیے کہ, بلکہ حضرت علی علیہ السلام میں وہ معیار موجود تھے جو خدا کو پسند تھے. یعنی خدا سے قریب ہونے کے لیے واحد راستہ, واحد چیز جو یعنی چیزیں جو نظر آئیں وہ حضرت علی علیہ السلام میں رسول اکرم کو نظر آئیں.
ایک قائد کے اندر, ایک رہبر کے اندر, اور ایک ایسے شخص جو دنیا کو, دنیا کی ہدایت کر سکے, وہ خصوصیات موجود تھیں
بے شک. اور اس میں ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ اگر ہم لوگ ہم یعنی کسی قائد بننا چاہیں تو آیا ہم میں وہ خصوصیات موجود ہیں. اگر ہم کسی چیز کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں, کسی چیز کے بارے میں دوسروں کو آگہی دے رہے ہیں, کیا ہمیں ایک تو اس کے بارے میں معلومات ہیں, اور کیا اس معلومات کے ذریعے کوئی بھی شخص جو آپ کی پیروی کر رہا ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے یا نہیں. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم لوگ ذہن میں رکھ لیں گے تو یقیناً ایک اچھے قائد بن سکیں گے, اور ہم لوگ جو معیار ہیں اس سے قریب ہو کر ایک معاشرے کے فلاح اور بہبود کے لیے کام کر سکیں.
بالکل, بہت خوبصورت بات کی, بالکل ٹھیک آپ نے کہا حسن. اور بہرحال میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کل ہمارا دن جو ہے وہ طب کا دن ہوگا, بیماریوں کے بارے میں, بیماریوں کے علاج کے بارے میں بات کریں گے. اسی سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر ظہیر عباس کو دعوت دی ہے کہ وہ جلد کی بیماریوں کے بارے میں کل ہمارے ساتھ بات کریں گے.
کل تک کے لیے ہم اجازت دیجیے. ایک بار پھر سحر عالمی نیٹ ورک کے اردو سروس کی جانب سے مبارکباد قبول کیجیے عید غدیر کے مناسبت سے جو آج ہندوستان اور پاکستان اور بعض دیگر ممالک میں. ہم اجازت دیجیے.
خدا حافظ.